بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ، اور نیم نگاہ میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کی قومی طاقت ایک نہایت اہم اور قابل فخر طاقت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ایسا کوئی منصوبہ قبول نہیں کرے گا جس میں امریکی پابندیاں رفتہ رفتہ ہٹائے جانے کی بات رکھی جائے۔ پاکستان اور ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور عراقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کو امریکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کی قومی طاقت ایک نہایت اہم اور قابل فخر طاقت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے آج قومی انسداد کورونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام مراحل میں جہاں بھی ایران کو کوئی مسئلہ پیش آیا، وہاں ہماری قومی طاقت ایک نہایت اہم طاقت کی شکل میں ابھر کر سامنے آئی اور قابل فخر رہی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جب ایرانی قوم نے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا عزم کر لیا تو پھر مسائل کا پوری چابک دستی سے مقابلہ کیا اور کامیاب رہی، نیز تمام مسائل پر قابو پا لیا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کی حکومت کی ایک ترجیح کورونا وبا کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم پوری طاقت سے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ حکومت ایران آئندہ 4 مہینے میں کورونا کا مقابلہ کرنے، اقتصادی پابندیوں کو شکست دینے، عوام کی معیشت بہتر بنانے اور اہم اقتصادی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے 4 اہداف کو حاصل کر لے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ایسا کوئی منصوبہ قبول نہیں کرے گا جس میں امریکی پابندیاں رفتہ رفتہ ہٹائے جانے کی بات رکھی جائے۔ ایران کے خلاف رفتہ رفتہ امریکی پابندیاں ہٹائے جانے سے متعلق ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تہران نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسا کوئی منصوبہ قبول نہیں کرے گا جس میں امریکی پابندیاں رفتہ رفتہ ہٹائے جانے کی بات رکھی جائے گی، اور نہ ہی ایران امریکہ کے ساتھ کسی طرح کے مذاکرات کرے گا۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا 18واں اجلاس گزشتہ روز یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کی نمائندگی میں یورپی یونین کی فارن ایکشن سروس کے نائب سربراہ اینرک مورا کی صدارت میں اور ایران، چین، فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ کے نائب وزراء خارجہ اور وزارت خارجہ کے سیاسی امور کے ڈائریکٹروں کی شرکت سے آن لائن منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے اختتام پر ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی مکمل واپسی کے موضوع پر معاہدے کے فریقوں نے صلاح و مشورے اور بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے ایک باخبر ذریعے نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے گزشتہ 8 جنوری کے خطاب اور اس خطاب میں آپ کی تاکیدات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کی جانب سے ایک ساتھ پابندیاں اٹھائے جانے اور اس بارے میں سچائی سامنے آنے کے بعد ہی اپنے ایٹمی وعدوں پر دوبارہ عمل کرنا شروع کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے تعلقات اور رابطوں کی سطح نہایت مطلوب ہے اور دونوں ممالک بحری امن و سیکورٹی کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے یکم زون کے کمانڈر جعفر تذکر نے بندر عباس میں ایران کی بحریہ کے امامت فرسٹ زون کی جیٹی پر پاکستانی بحری بیڑے کے لنگر انداز ہونے کے موقع پر کہا کہ پاکستانی بحریہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے تناظر میں انجام پایا ہے اور اس بیڑے کے دورے کے اختتام پر ایک مشترکہ فوجی مشق انجام پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دورے اور باہمی اشتراک کے عمل میں اضافہ بحری تجارت اور جہاز رانی کی سیکورٹی کے لیے مثبت اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنس نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروان کی جبری گمشدگی اور ان کی بازیابی نہ ہونے کے خلاف ملک گیر تحریک کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان سے موصول خبروں کے مطابق مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروؤں کی جبری گمشدگی کے خلاف 2 اپریل سے پورے پاکستان میں تحریک اور احتجاجی دھرنوں کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنس اور جبری گمشدہ پیروان اہل بیت کے اہل خانہ اور دیگر افراد کی جانب سے احتجاجی دھرنا کراچی میں جاری ہے۔ کراچی میں دھرنے کے لیے پورے شہر سے خواتین، بچے، بزرگ اور نوجوان سمیت علماء بھی دھرنے کے مقام پر موجود ہیں اور دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھرنے کے لیے لوگ محفل شاہ خراسان سولجر بازار کے سامنے اکٹھا ہوئے۔ اس کے بعد مظاہرین نے نمائش چورنگی ایم اے جناح روڈ کی جانب احتجاجی مارچ کیا اور پھر یہ احتجاج وہاں پہنچنے کے بعد دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کا زور جاری ہے اور مزید 4,700 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں 4,723 نئے مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 84 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 6,82,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 14,697 ہے۔ پاکستان میں صوبہ سندھ اور پنجاب کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی جانب سے آج جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران کورونا انفیکشن کے مزید 89,129 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ہفتے کی شام تک 1,24,13,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تاہم اس دوران 44,202 مریض صحت مند بھی ہوئے ہیں۔ اسی عرصے میں مزید 714 مریضوں کی موت کے ساتھ اموات کی تعداد بڑھ کر ہفتے کی شام تک 1,64,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مہاراشٹر کورونا کے فعال کیسوں کے معاملے میں سر فہرست ہے، اور اس ریاست میں 481 مزید مریضوں کی اموات سے یہ تعداد بڑھ کر 55,379 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کابل میں اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد نے ہفتے کو کابل پہنچنے کے بعد افغان اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات اور گفتگو کی۔ دریاسنا صوبہ ہرات میں سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طلوع نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہلمند کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ یہ دھماکہ جمعے کو لشکر گاہ شہر کے چہار گل علاقے میں اس وقت ہوا جب ایک موٹر سائیکل بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ اس کے ساتھ ہرات میں سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ کے دھماکے میں 7 خواتین زخمی ہو گئیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کو امریکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بغداد واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا مقصد باہمی تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے روزنامہ الشرق الاوسط کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عراق کے پاس داعش کے خلاف جنگ کا تجربہ ہے اور اب امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2003 کے بعد جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں سیاسی نظام سے متعلق عدم اعتماد پیدا ہوا، فرقے وارانہ جنگ شروع ہو گئی اور قوم کے درمیان عدم مساوات کی فضا پیدا ہو گئی، جس کے باعث لا حاصل جنگیں چھڑ گئیں اور اس کے نتیجے میں عراقی عوام در بدر ہو گئے، نیز پناہ گزیں بن گئے۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی اور سیکورٹی کمیشن کے رکن بدر الزیادی نے بھی بغداد اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کے اہم موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اور بغداد کے درمیان جدید اسٹریٹجک مذاکرات اقتصادی، سیاسی اور سیکورٹی مسائل کے بارے میں ہوں گے، اور یہ مذاکرات 7 اپریل سے شروع ہو رہے ہیں۔ یمن کے صوبہ معارب کے ایک علاقے پر جارح سعودی اتحاد نے 2 فضائی حملے کیے ہیں، جن میں کم سے کم 8 عام شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ معارب میں رہبہ ضلع کے ایک علاقے پر جارح سعودی اتحاد نے آج 2 فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد یمنی شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ جارح سعودی اتحاد نے سربہ اور اشاف سمیت کئی شہروں کو بھی شدید بمباری کا نشانہ بنایا۔ صوبہ معرب میں سعودی اتحاد کے حملوں میں 1 یمنی شہری شہید اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد ہر روز صوبہ معرب کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتا ہے، اور یوں اس علاقے کو اپنے چنگل میں دبائے رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ تاہم یمنی فوج اور رضاکار فورس، نہایت اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اس صوبے کو مکمل طور پر جارح سعودی اتحاد کے قبضے سے آزاد کرانے کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شوٹنگ کی عالمی رینکنگ میں ایرانی شوٹر جواد فروغی پہلے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں شوٹنگ کے عالمی مقابلوں کے اختتام پر عالمی فیڈریشن کی جانب سے جاری کی جانے والی نئی رینکنگ میں سونے کا تمغہ جیتنے اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی بنا پر ایرانی شوٹر جواد فروغی پہلے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ خواتین شوٹروں میں ایران کی خاتون شوٹر گل نوش سبقت اللہ ساتویں مقام پر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے، اس کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے یا ہماری احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا علم حاصل کرے اور اسی طرح حلال اور حرام میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے, یعنی ان تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی جانتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول, یعنی ایسا حج جس کو قبول کیا گیا ہو خداوند عالم کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ کتنا اہم ہے احکام شرعی کا جاننا, احادیث کا جاننا, اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سے مربوط ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں, آپ کو قرآن اور عقائد سے بھی آشنا کیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا سوال ہے وہ ہمیں حسین حیدر صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, سوال ان کا بہت اہم ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس سورے میں خداوند عالم نے حوروں کے علاوہ تمام بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کیوں, یعنی خداوند عالم نے کون سا سورہ ہے کہ جس میں حوروں کے علاوہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا, اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
وہ سورہ کہ جس میں تمام نعمتیں اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا ذکر کیا, بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا مگر حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں, اس کے ذیل میں ہم روایات دیکھتے ہیں, معصومین علیہ السلام کے اقوال دیکھتے ہیں, مفسرین کرام کے بیانات دیکھتے ہیں, تو اس میں ملتا ہے کہ سورہ دہر, سورہ انسان بھی جس کا نام ہے, ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہت سی بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سورہ دہر یا سورہ حل عطا اس کو کہتے ہیں, سورہ انسان بھی کہتے ہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس میں جو گفتگو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے, لیکن تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے۔ سورہ کو اگر مطالعہ کریں پڑھیں تو حور کا تذکرہ بھی, حور بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی, حور و غلمان, حور کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر اہل سنت جناب آلوسی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے, جو تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر چونکہ سورہ میں آیا ہے اور شان نزول میں وہ بھی شامل ہیں, یعنی ان کی وجہ سے جو انہوں نے صدقات و خیرات کیے تھے, یتیم و مسکین و اسیر جو کھانا کھلایا تھا اس کی وجہ سے جو نازل ہوا ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے, لہٰذا ایک طرح کی اللہ نے توہین سمجھی کہ جب جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول کی جو تمام حوروں کے سردار ہیں, جو خاتون جنت ہیں, جب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب دوسری حوروں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہوتی ہے تو وہ ان کی ایک طرح کی توہین ہوگی, لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت, ان کی جلالت, ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ایک عالم اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔
اللہ اکبر, کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا, کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ناظرین, ہمارے مہمان کے جواب سے یہ آپ نے جانا۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا سوال جو ہے وہ حسنین صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کا سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم حسنین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں حسنین بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے؟ شکریہ۔
ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ کیا تمام قرآن کے سوروں کا جز حساب ہوتا ہے یا جز نہیں ہے, اس سلسلے میں مسلمان مفسرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس اختلاف کو ہم اس اختلاف کو یوں سوچتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف شیعہ حضرات اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے سوروں کا جز ہے یا نہیں، اس بارے میں ایک نقطہ نظر جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قرآن کے سوروں کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے۔ اور یہ نقطہ نظر صرف امامیہ کا نہیں ہے، بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ شافعیہ مذہب کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جو مکہ کے قراء تھے، کوفہ کے جو قراء تھے، اور ان کے تابع جو فقہا تھے، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے جو مدینہ کے قاری تھے ان کا، اور شام کے قراء کا، اور ان دونوں کے جو پیروکار فقہا تھے ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اسی طرح معروف جو فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور ان کے جو تابعین ہیں، ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے کسی سورہ کا بھی جز نہیں ہے، حتیٰ سورہ الحمد کا بھی، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ الحمد کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے تمام سوروں کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اس موضوع پر ناظرین یہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات ہم لے پائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں اعجاز حسین صاحب نے بھیجا ہے، واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا گیا ہے، تو ہم انہیں کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اعجاز صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سعید اعجاز حسین ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ایسی صورت میں فطرت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی معصوم؟ شکریہ۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے کہ فطرت کا زمانہ، یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جہاں پر کوئی ہادی نہ ہو۔ عام طور سے ذہن میں تصور یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد، یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے جو زمانۂ فطرت ہے۔ اور دوسری طرف سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود جو کہتی ہیں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ حالاں وہاں پر روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ امام سے خالی نہیں ہوتی، روایت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ خوب، ان دونوں کا حل کیا ہے؟ چونکہ اس کے لیے خود آیت کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا آنا ایک فطرت کے بعد ہوا، ایک فاصلے کے بعد ہوا ہے۔ لیکن اگر آیت میں دقت کی جاتی صحیح طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خود آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فطرت من الرسل، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرت من الرسل، یعنی رسول کی فطرت، رسول کا فاصلہ تھا۔ رسول کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نبی ہی نہ رہا ہو۔ اس لہٰذا اس کا تین جواب دیا عام طور سے علماء نے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہاں، رسول اللہ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا صاحب شریعت، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لیکن ممکن ہے کہ انبیاء آئے ہوں، بہت سارے افراد جو بعد میں اوصیا تھے وہ نبی رہے ہوں، کہ جیسے بعض اسماء، بعض نام بھی باقاعدہ لیے گئے جن کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے احتمال لے کہ ممکن ہے نبی ہوں، جیسے خالد ابن سنان، حنظلہ ابن صفوان، جرجیس، شمور ابن صفا، منظر، سلیمان، بردا، اس طرح کے نام ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں سے بعض لوگ نبی رہے ہوں، نبی ہونے میں حرج نہیں ہے جو آ کر تبلیغ کرے، بلکہ کوئی رسول نہیں آیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب اہل سنت کرسچن نظریے کے مطابق ان کو صلیب ہو گئے، لیکن اسلامی نظریے کے مطابق ان کو صلیب نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ تھے، وہ خود حجت خدا موجود تھے. حالانکہ اس وقت چرخ چہارم ان کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن بہرحال حجت خدا کے شکل میں حضرت عیسیٰ موجود تھے. اور تیسری بات یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایسا صاحب شریعت نبی مبعوث نہیں ہوا، لیکن بہرحال اوصیاء خدا جناب عیسیٰ کے اوصیاء، ممکن ہے وہ نبی نہ بھی رہے ہوں، لیکن وصی کی شکل میں وہ دین کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، اور وہ حجت خدا، چونکہ حجت کا لفظ جو لازم نہیں ختم نبی یا امام کے لیے حجت ہو، حجت وہ ہے کہ جو آ کر حجت خدا کو پورا کر رہا ہو، احکام دین کو پہنچا رہا ہو، اور اس کے ذریعے حجت خدا تمام ہو رہی ہو. لہذا یہ اس دونوں روایتوں میں، آیت میں اور روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور یہ بات قابل فہم بھی ہے.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے، اور عقائد کے سلسلے کا ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مربوط ہے، یعنی مہدویت کے سلسلے کا سوال ہے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے قائم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ستم اور دہشت ہی دہشت ہے، کیا یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پوری کائنات میں ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے، ٹورزم ہی ٹورزم ہے، ہر طرف جو ہے وہ خون خرابہ ہے، تو کیا یہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی علامت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ظلم اور ستم اس وقت دنیا میں عام ہو چکا ہے، اور ہر طرف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. جیسے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے، بحرین ہے، عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، پاکستان کے اندر بھی بعض ممالک کے اندر افغانستان ہے، تو ان میں مظالم کی انتہا ہے. اور لبنان کے اندر بھی اس وقت جو ظالم ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے، لیکن جو ظلم ہے وہ، ظلم و ستم کا عام ہونا وہ ایک نشانی ہے، یعنی ایک فیکٹر ہے ظہور کی نشانیوں میں سے، لیکن اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے حتمی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف روایات میں اشارہ ہے کہ سید یمانی کا قیام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کریں گے، سید خراسانی قیام کریں گے، سفیانی کا خروج ہوگا حق کے خلاف، اسی طرح زمین بیدا دھنس جائے گی، اور پھر 15 ماہ رمضان کو آسمان سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز جو ہے وہ گونجے گی، جس سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. یہ حتمی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ غیر حتمی نشانیاں بھی ہیں، جیسے عریانیت کا عام ہونا، جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا، قتل و غارت، حرج و مرج کا عام ہونا، حکمرانوں کی حکم کا نہ چلنا، اس طرح. تو انسان جب ان مظالم کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اس کا شعور جو ہے وہ ایک عدالت خواہی کی طرف بڑھے، تو اس وقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف عدالت کا پیغام لے کر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہ بھی آپ نے دیکھا، اور ماشاءاللہ جوابات بھی بہت اچھے تھے ہمارے مہمانوں کے. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا، اجازت دیجئے اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا، اور احکام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمیں پہنچے ہیں، آپ کے ویڈیو کی صورت میں بھی، آڈیو کی صورت میں بھی، اور اسی طریقے سے میسیجز کی صورت میں بھی. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظاہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم مظاہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں، اور ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی مل کر دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں مظاہر حسین بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی، اذان کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہمارے فقہ کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے اوپر سلام کیا جائے تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. البتہ نماز کا حکم یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس کلمے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، किसी ने कहा सलाम, तो हम सलाम के जवाब में सलाम ही कहेंगे। किसी ने कहा सलामुन अलैकुम, तो हम सलामुन अलैकुम के जवाब में सलामुन अलैकुम ही कहेंगे, व रहमतुल्लाह व बरकातुहु का इजाफा नहीं कर सकते। अलबत्ता बेहतर यह है अगर वो सलामुन अलैकुम भी कह रहा है तो हम कलमाए सलाम पर इक्तफा करें। लेकिन ये हुक्म है नमाज का। अब आइए हम देखते हैं इकामत में क्या हुक्म है और अजान में क्या हुक्म है। नमाज का हुक्म अलग है, अजान और इकामत का हुक्म अलग है। अजान और इकामत में इंसान को चाहिए सलाम का जवाब बेहतर अंदाज में दे, चूंकि कुरान करीम कहता है वएदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिन्हा औ रुद्दुहा। ऐ मुसलमानों, जब तुमको सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब उससे बेहतर दो या हद अकल उसे वापस कर दो। तो हमारा फरीजा यह है बिना बर एहतियात इस्तेहबाबी, अगर मर्द मुसलमान हमें सलाम करता है तो चाहे हम अजान कह रहे हों चाहे हम इकामत में मसरूफ हों तो उसके सलाम का जवाब हम बेहतरीन अंदाज में दें। खुदावंद मुताल हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम एक मुसलमान की अहमियत समझ सकें और आपस में सलाम का सिलसिला दायम और कायम रहे।
नाज़रीन, ये भी बहुत अहम सवाल था। देखिए, हमारे मेहमान ने भी बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि जो एक मोमिन की हुरमत है, जो एक मोमिन का मकाम है, जो खुदावंद आलम ने एक मुसलमान को मकाम अता किया है, वो बहुत बुलंद है। आप देखिए, अजान ही नहीं बल्कि नमाज के लिए भी कहा गया है कि अगर नमाज में कोई सलाम करता है तो उसमें भी तुम्हें जवाब देना है उसका। वलो उसका तरीका अलग है कि किस तरीके से आप जवाब देंगे, एक तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन हमें अजान ही में नहीं नमाज में भी जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, इसके बाद एक सवाल और ले रहे हैं हम अहकाम के सिलसिले का। यह सवाल हमें भेजा है सज्जाद अब्बास साहब ने व्हाट्सएप की सूरत में। सवाल उनका यह है, वो कह रहे हैं कि जैसे हम जोहर की नमाज, हमें जोहर की नमाज पढ़नी है लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है और हमने वजू किया था, वाजिब वजू किया हमने, उसके बाद हम एक घंटे पहले से मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, एक घंटे के बाद जो है वो अजान होती है, मसलन इंतजार कर रहे हैं नमाज का, अजान होती है और उसमें टाइम अच्छा खासा लग जाता है, काफी, यानी एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद नमाज का वक्त होता है, तो क्या वही वजू काफी है, उसी से हम नमाज पढ़ सकते हैं या हमें इस नमाज के लिए दोबारा वजू करना होगी? और इसका जवाब दे रहे हैं मौलाना हसन रजा करीमी साहब क़िबला। तो आप हमारे साथ रहिए, यहां पर अपने मेहमान का जवाब देखते हैं।
देखिए, यह है इख्तिलाफी मसला। मिसाल के तौर पर नमाज जोहर का वक्त, अभी नमाज जोहर के आप एक घंटा पहले वजू कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम खामनेई हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि चूंकि आपने फ़कत और फ़कत नमाज के लिए वजू किया है और एक घंटा अभी नमाज का बाकी है, तो ऐसी सूरत में ये वजू सही नहीं है, आपको नमाज के लिए दूसरा वजू करना पड़ेगा। लेकिन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं कि उसने जो वजू किया है, अगरचे उसने नमाज के लिए किया है, मगर यही कुर्बतन इलल्लाह होना काफी है, उस इस वजू से वो नमाज पढ़ सकता है, कोई शरी मुश्किल नहीं है। बस इख्तलाफी मसला है। इमाम खुमैनी या इमाम खामनेई हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर बहुत, यानी थोड़ा सा वक्त है, मसलन 2-4-10 मिनट का फासला है नमाज से, तो नमाज के आमादा होने के लिए वजू कर रहा है, तो इस वजू से नमाज पढ़ सकता है, अगर उसने वजू किया हो फकत नमाज के लिए पढ़ सकता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर उसने वजू किया है नमाज के लिए और एक घंटे का फासला है, ये 40-50 मिनट का फासला है, जिसको उर्फन गए बहुत पहले इसने वजू कर लिया है, तो ऐसी सूरत में वजू सही नहीं है, इसको नमाज के लिए दोबारा वजू करना पड़ेगा। लेकिन आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगरचे उसने बहुत पहले वजू किया है, यही वजू उसके लिए काफी है, इस वजू से नमाज पढ़ सकता है वो। लेकिन एक तरीका मैं बता दूं, बेहतरीन तरीका यह कि जब भी आप वजू करें तो आप वजू कुर्बतन इलल्लाह कीजिए, चाहे नमाज के 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, चाहे इतनी देर पहले या नमाज के करीब, कुर्बतन इलल्लाह फकत कीजिए, तो उससे आप सारे वो काम अंजाम दे सकते हैं जो नमाज में जरूरी हैं, या नमाज में, या वो तमाम काम जिसमें तहारत शर्त है, सारे वो काम इससे कर सकते हैं, ये इत्तेफाकी मसला है। लिहाजा जब भी वजू कीजिए कुर्बतन इलल्लाह, सारा मसला हल है।
जी नाज़रीन, बहुत अहम नुक्ता हमारे मेहमान ने यहाँ पर बताया कि अगर आप कुर्बत की नियत से कर रहे हैं तो वो फिर तमाम चीज़ों के लिए यानी काफ़ी है, लेकिन अगर आपने वाजिब की नियत से की है तो इसमें फिर मसला है कि टाइम हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए कुर्बत की नियत करनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को शामिल हो सके। नाज़रीन, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हमारे साथ रहे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की हमारे मेहमानों ने भी, और आपके सवालात भी बहुत अहम थे। इजाज़त दीजिए, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर होकर प्रोग्राम के अगले हिस्से का आगाज़ करें। ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو اخلاق سے مربوط ہے، تربیتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج جو سب سے پہلا اس سلسلے کا سوال ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے ریحانہ خاتون نے، اور سوال ان کا بہت ہی اہم ہے. سوال ہے کہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. نظم و ضبط خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں میں اس کو اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو، تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی بہت اچھا، بہت بہترین سوال ہے کہ ہم کیسے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں تاکہ وہ بد نظمی کا شکار نہ ہوں. سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم طریقے سے اپنے زندگی کے امور کو انجام دیں، تو ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو منظم ہونا پڑے گا. اس لیے کہ ہم اگر بچوں کو منظم ہونے کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا اگر ہم خود نظم و ضبط کے قائل نہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا، تو ایک متضاد بات ہو جائے گی. ایسی بات جو ہم خود انجام نہیں دیتے اور دوسرے چاہیں کہ ہم دوسروں سے تقاضا کریں وہ انجام دیں. دوسری بات، اسی موضوع کے سلسلے میں عرض کروں، بچوں کے اندر تقلیدی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بچے معمولاً ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین کی پیروی اور اطاعت کریں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اگر ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط ہوگا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے. اور سب سے مہم چیز، ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر اہمیت ڈالیں. ہم بچوں کے سامنے مختلف آیات اور روایات کو لے کر کے آئیں کہ جہاں اسلام نے تشویق کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اگر منظم رہیں گے تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے، اور ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بد نظمی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں. اور پھر ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کامیاب شخصیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جنہوں نے نظم کی بنا پر اپنی زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل کیے، بلند مرتبے تک پہنچے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے آج کل کے بچوں کے لیے. امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ہی منظم اور مرتب تھے، حتیٰ کہ جب وہ تبعید بھی تھے، یعنی ملک سے باہر چلے گئے تھے، تب بھی ایک ان کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو میں نے پڑھا کہ وہ 3 بجے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جایا کرتے تھے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. لیکن جب آپ کو ایک نظر بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ اس 3 بجے کو لے کر کے ٹھیک اس ٹائم پر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. اور یہی وجہ کہ اگر انسان زندگی میں منظم ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا. اور یہ چیز ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں، ان کو اس موضوع کی اہمیت ان کے سامنے بیان کرتے رہیں، اور خود منظم زندگی گزاریں تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا اس کا جواب. دیکھیے، ایک نظم و ضبط ایسی صفت ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے. انسان جتنا نظم و ضبط کی رعایت کرے گا اپنی زندگی میں، وہ اتنا ہی کامیاب بنے گا. ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فدا حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام فدا حسین ہے، میں طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ حافظہ کو تقویت بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟
حافظے کو تقویت بخشنے والی چند چیزیں ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ مادی ہیں. معنوی چیزوں میں سب سے اہم چیز تلاوت قرآن ہے، حفظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا، خاص کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ انسان کے حافظے کی تقویت کا سبب ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو قوی کرے، اپنے حافظے کو مضبوط کرے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. مسواک کرنا، مسواک کرنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، مثلا مٹھائی کھانے کے لیے کہا گیا ہے. البتہ مٹھائی سے مراد یہ مٹھائی نہیں ہے جو بازار میں بنائی جاتی ہے اور ملتی ہے، بلکہ وہ مٹھاس جس میں طبیعی مٹھاس پائی جاتی ہے، مثلا شہد ہے، شہد کھانے کے لیے کہا گیا ہے. خرما، اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. لہٰذا معنوی امور بھی ہیں اور مادی امور بھی ہیں. جو انسان کے حافظے کو قوی کرتے ہیں، انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں۔
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی قوت حافظہ قوی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور جو مطالب وہ یاد کرتا ہے وہ نہ بھولے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کی۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم یہی گزارش کریں گے آپ سے پھر آخر میں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں بھیجئے کسی بھی ذریعے سے۔ ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور پھر جب جواب آپ تک پہنچے گا تو صرف آپ تک نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا، اور جو کچھ اس کا اجر ہوگا وہ سوال کرنے والے کے حق میں جائے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.